أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، ہماری گفتگو آیت تطہیر میں اس مقام پر پہنچی کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے. پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ چونکہ ہم نے آیت سے عصمت کو ثابت کیا، پس اہل بیت کا مصداق بھی وہ افراد ہونے چاہیے کہ جو معصوم ہوں. غیر معصوم اس آیت کا مصداق، اس اہل بیت کا مصداق نہیں بن سکتا. لیکن آج اس سے ہٹ کر آپ کی خدمت میں عرض ہوگا کہ اہل بیت سے مراد محمد و آل محمد ہیں. اس سے پہلے کہ میں روایات کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت سے کون مراد ہے، ایک مقدمے کی ضرورت ہے، وہ آپ حتماً توجہ کے ساتھ سنیں گے. وہ یہ کہ آیا اہل سنت کے نزدیک فقط قرآن کافی ہے یا حدیث کا ہونا ضروری ہے؟ یعنی آیا قرآن کے فہم میں حدیث کا ہونا ضروری ہے یا نہ، اگر حدیث نہ بھی ہو پھر بھی فہم قرآن کر سکتے ہیں، یعنی قرآن مستغنی ہے، قرآن کو ضرورت نہیں ہے حدیث کی. اس مطلب میں اہل سنت کا کیا مبنا ہے، کیا نقطہ نظر ہے؟ تو میں ایک دو ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کی عبارات آپ کی خدمت میں نقل کروں گا، مطلب واضح ہوگا. سب سے پہلے عالم امام شافعی ہیں، جو اپنی کتاب الرسالہ میں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کبھی بھی حدیث سے مستغنی نہیں ہو سکتا. مثلا یہ ایک باب میں یہ باس کی ہے اور ادلہ اس میں ذکر کی ہے. مثلا باب کا عنوان ہی یہ ہے کہ بیان و فرض اللہ فی کتاب ہی اتباع سنت نبیہ، کہ قرآن نے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے اور فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے. اس میں مختلف دلیلیں ذکر کرتے ہیں، وہاں پر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا یمکن الاستغناء عنہ، حدیث سے آپ کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک اور بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے کہ جو سلفی مزاج کے تھے، وہ ابو محمد بربہاری، کہ جو متوفی ہیں 329 ہجری قمری میں، یعنی وفات کی تاریخ ان کی 329 ہجری قمری ہے. یہ عالم دین اپنی کتاب میں یوں کہتا ہے، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ بِالْأَثَرِ، اس کی کتاب ہے شرح السنہ کے نام سے، اغے ابو محمد بربہاری، یہ اپنی کتاب میں، یہ صفحہ نمبر 119 میں اس عبارت کو نقل کرتا ہے، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ بِالْأَثَرِ لَا يُرِيد، کہ وہ حدیث کو لے کر آتا ہے لیکن اس حدیث کا ارادہ نہیں کرتا، وَيُرِيدُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ فقط قرآن، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. فلا تشک انہ رجل قد احتوى الزندقہ، تو اس میں کوئی شک مت کرو کہ یہ انسان زندیق ہے. فقم من عنده، اور اس کے آگے سے اٹھ کر چلے جاؤ. پس اس عالم دین کے نزدیک بھی حدیث ضروری ہے، اگر حدیث موجود ہے تو اس کو قبول کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک اور عالم دین کہ جس نے اس کتاب شرح السنہ کی شرح کی ہے، توضیح دی ہے اس کو، اس کا نام یہ ہے کتاب کا کہ عون الباری بے بیان ما تضمنہ شرح السنۃ للبربہاری، ربی بن ہادی المدخلی، اس کا مصنف ہے، جلد نمبر 2 کے اندر یہ عبارت اس کی موجود ہے۔ دقت کے ساتھ اس عبارت کو سنیے گا حتمند کہ کس قسم کی تعبیریں لا کر یہ اپنے مطلب کو بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ إِنسَانٌ يَقُولُ لَكَ، اگر کوئی انسان تمہارے پاس آئے اور یہ کہے، کیا حَسْبُنَا كِتَابَ اللَّهِ، اگر کوئی شخص آئے اور تمہیں آ کر یہ کہے کہ حَسْبُنَا كِتَابَ اللَّهِ، کتاب خداوند ہمارے لیے کافی ہے، یا یہ کہے يَكْفِينَا كِتَابَ اللَّهِ، کافی ہے کتاب خداوند، یا یہ کہے لا تأتی الا بکتاب اللہ، تم فقط قرآن کے ساتھ میرے ساتھ بات کرو اور کسی چیز سے نہیں، فعلم انہ مبتدع او زندیق، تو جان لو یہ شخص بدعت گزار ہے اور زندیق ہے۔ توجہ کی آپ نے کہ جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگائے آپ کے سامنے، وہ یہ کہتا ہے وہ شخص مبتدع اور زندیق ہے۔ اسی طریقے سے ناصر الدین البانی کے جو بہت بڑی شخصیت ہے وہابیت کے اندر اور علماء تسنن کے اندر، وہ اپنی کتاب کے اندر کے جو منزلۃ السنۃ فی الاسلام کے نام سے ہے، صفحہ نمبر 15 میں اس طریقے سے آ کر کہتا ہے مما سبق یبدو واضحا انہ لا مجال لأحد مہما کان عالما باللغة العربیہ و آدابها ان یفہم القرآن الکریم دون الاستعانة على ذلك بسنة النبی القولیت والفعلیہ۔ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص چاہے جتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو لغت عرب کے اندر، سیبوے کے مرحلے پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے، علامہ دہر کی کیوں نہ ہو لغت عربی کے اندر، یہ قرآن کو سنت نبی کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ سنت نبی کا ہونا ضروری ہے فہم قرآن کے اندر۔ میں زیادہ مطلب طولانی نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ ان کا مبنی یہ ہے اور نقطہ نظر یہ ہے کہ بغیر سنت نبی کے آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسرا مقدمہ کہ سنت کا کردار کیا ہے قرآن کے بیان میں، تو یہ بھی واضح سا ایک عقیدہ ہے ان کا اور مسلمین کا عقیدہ ہے یہ کہ سنت کا مقام یہ ہے کہ وہ قرآن کے جو مفاہیم ہیں، جو معانی ہیں، ان کے مصادیق کو ذکر کرے گا۔ تبیین کا مرحلہ پیغمبر کے پاس ہے۔ مثلا اگر قرآن میں یہ آیا ہے کونوا مع الصادقین، یہ سنت نبی کا وظیفہ ہے کہ وہ صادقین سے کیا مراد ہے اس کو بیان کرے۔ پیغمبر جن کو بیان کریں گے ہم پھر قرآن کی اس آیت کے مطابق ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کی اتباع کریں گے، کونوا مع الصادقین۔ پس سنت کا ایک جو کردار ہے وہ تبیین ہے، مصادیق کو بیان کرنا ہے، مفہوم قرآن کے کون سے مصادیق ہیں، کون سے افراد مراد ہیں اس مفہوم کے اندر، اس کو بیان کرنا ایک پیغمبر کا وظیفہ ہے۔ تیسرا مقدمہ کہ جو میرے مطلب کو بیان کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اگر ایک مطلب میس نے سمجھا اور اس کے مقابلے میں ایک جو فہم ہے وہ صحابی اور تابعی کی ہے، یعنی ایک فہم جو ہے آیت کے بارے میں وہ صحابی کی ہے اور میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھنے کے بعد ایک فہم میری ہے، تو اب اس میں مقدم کون ہے؟ میں اپنی فہم پر عمل کروں، اس کو حجت سمجھوں، یا صحابی اور تابعی کی فہم کو حجت سمجھوں اور اس پر عمل کروں؟ تو یہ بھی اہل سنت کے اندر ایک واضح نظریہ ہے کہ صحابہ اور تابعی کا فہم مقدم ہے عام انسان کے فہم کے اوپر. مثلا البانی اپنی کتاب الفتاوی المنہجیہ اسئلۃ حول السلفیہ صفحہ نمبر 40 میں اس طریقے سے ذکر کرتا ہے. سوال یہ ہوا ما ہی اصول الدعوۃ السلفیہ، کہ سلفی کے کون سے اصول ہیں، کون سی وہ اصول ہیں کہ جن کو اپنانے کے بعد ایک انسان سلفی بنتا ہے. اس میں ذکر کرتا ہے مثلا قرآن ہے، سنت ہے، اور ایک اصل یہ ذکر کرتا ہے کہ ان القرآن والسنت یجب ان یفہما علی منہج السلف الصالح، سنت اور قرآن کو سلف صالح کے مطابق سمجھے، جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے اس کو حجت قرار دے، اپنی حجت کو اس کے اوپر مقدم نہ کریں. آخری مطلب کے جو اپنی بیان مطلب کو بیان کرنے کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر فرض کریں تعارض ہو جائے، ایک دوسرے کے مقابل میں آ جائیں دو مطلب، کہ سیاق قرآن ایک مطلب کہہ رہا ہو اور احادیث کے اندر ایک مطلب ذکر ہو. مثلا آپ اگر آیت کو دیکھیں اس کے اندر اور مطلب بیان ہو رہا ہے، اس کا سابقہ اور لاحقہ دیکھیں تو ایک مطلب بیان ہو رہا ہے، اور اگر احادیث کی طرف جائیں تو وہ احادیث کچھ کسی اور مطلب کو بیان کر رہی ہوں. اگر یوں کا مرحلہ آ جائے کہ قرآن کا سیاق کچھ کہہ رہا ہو لیکن احادیث پیغمبر کچھ اور کہہ رہی ہوں، اگر یہ تعارض اس قسم کا پیدا ہو جائے تو ہم کس کو مقدم کریں اس کے اندر؟ تو اس میں پچھلی باتوں سے واضح ہو جاتا ہے اس سوال کا جواب بھی کہ سنت مقدم ہے یہاں پر بھی. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ سنت پیغمبر تبیین کے لیے ہے. سنت پیغمبر نے یہ بتانا ہے ہمیں کہ قرآن کے فلاں مفہوم سے مراد کیا ہے، اس فلاں مفہوم کا مصداق و فرد کون ہے. چونکہ سنت مبین ہے پس سنت سیاق قرآن کے اوپر بھی مقدم ہوگی. اس کے بعد میں اپنی اصل بات کی طرف آؤں گا انشاءاللہ، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.